لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کا چھٹا دن ہے اور آج کا ہمارا گول ہے کہ ہم فورتھ پارہ پورا کریں گے ابھی تک ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کا چند جملوں میں خلاصہ کر کے پارے کے اوپر چلیں گے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کی صورت میں دیا ذالک الکتاب لا ریب فی یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں گویا کہ دو باتیں بتا دیں کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو دل کو شک سے پاک کرنا ہوگا اور اس کتاب کو کھولنا پڑے گا یعنی دل کے سارے شک اور وہم نکال کر جب یہ کتاب کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت ملتی ہے پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ میں ہم نے بنی اسرائیل جو الہامی مذاہب میں سے سب سے پرانا مذہب ہے ان کی ہسٹری واقعات اور ان سے اللہ تعالیٰ نے جو امیدیں وابستہ کروائی ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا تین دفعہ ان کو بیچ میں وارننگ دی گئی کہ آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ فطرت کا اصول بھی ہے جب تک کوئی چیز اپنے حصے کا کام کرتی رہتی ہے وہ موجود رہتی ہے اور جب وہ کام کرنا چھوڑتی ہے تو گویا کہ اس کے دن گنے جاتے ہیں یہی ہوا پہلے پارے کے اینڈ تک ان کو تین دفعہ وارننگ دی گئی پھر بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ایک رول ماڈل پیش کیا گیا کہ جس شخصیت کے ساتھ خود کو جوڑتے ہو کبھی اس کی خوبیاں بھی تو اپنے اندر لاؤ تو صحیح اس کے بعد دوسری پارے کے شروع میں امت مسلمہ کو وہی منصب سونپ دیا گیا آپ کہہ لیجئے کہ پھر ہماری باری آ گئی کہ چلو پچھلوں پہ تم بھی بڑی تنقید کرتے تھے دیکھو تم کیا کرتے ہو پھر اس کے بعد پہلے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی اور خرچ رکھ کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر آیت الکرسی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا کہ دیکھو میں کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہوں جو تم سے کہتا ہوں کہ میرے نام پہ خرچ کرو میرے بندوں پہ خرچ کرو بلکہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے آگے پوری کائنات کی وسعتیں بھی چھوٹی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کے آخر تک مالی معاملات کو دیکھا جس میں بہترین صورت صدقے کی دیکھی بدترین صورت سود کی دیکھی جو پاسیبلٹی ہے یعنی جو ایک ممکنہ صورت ہے وہ قرض کی ہے لے سکتے ہو اور آخری صورت ہے کہ کوئی قرض بھی نہ دے تو پھر کہا کہ تم رہن پہ رکھ کے کچھ چیزوں کو لے لو پھر آخری رکوع میں سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دلائی گئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی کہ سب کچھ اسی کا یہ جو تھوڑا تھوڑا تمہیں دیا ہوا ہے تم اسی پہ اکڑ رہے ہو حالانکہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں تم سے چھین لے اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ آل عمران شروع ہوئی سورۃ آل عمران ہماری اہدنا الصراط المستقیم کی مانگی ہوئی دعا کا دوسرا حصہ تھی نصارہ جو آج کا ایک سب سے بڑا گروہ ہے ان کے عقائد نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ لوگ کیسے تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں اور اس وقت موجودہ ان کی کیا کیفیت ہے خاص طور پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ رکھتے ہیں اسی میں پھر ہم نے ان کے گھرانے سے ملاقات کی اور پچھلے پارے کی جو ہماری پرسنالٹی تھی وہ حضرت مریم کی ماں حضرت حنہ تھی کہ کیسے انہوں نے اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے نام پہ نظر کیا اور جس قربانی کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت بچہ ان کی نسل میں چل پڑا उसके बाद हमने पूरे पारे के अंत तक यही देखा था कि जब एक इंसान संजीदगी के साथ अल्लाह ताला की तरफ आता है तो अल्लाह ताला उसको इस्लाम का रास्ता ज़रूर दिखाता है। आज हम खड़े हैं चौथे पारे पे। पारा जो है ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 92 से शुरू होता है, लन तनालुल बिर्रा। थोड़ा सा आज के इस पारे का आपको तारुफ़ करा के फिर आगे चलूँगी। आप कह सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनका हल, उम्मत वसत का इत्तेहाद कैसे मुमकिन है, आज के दौर में मुसलमान अगर पनपना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, इज्तमाई तौर पे उम्मत के नाते अपनी टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसका हल क्या है, टीम वर्क करें, आपस में इत्तेहाद रखें, तकवा सब्र और इताअत, ये तीन कोड वर्ड्स आप इस बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला ने हर उस रुकावट को दूर करने की दावत दी जो तुम्हारे और जन्नत और तुम्हारे और रब के रास्ते में रुकावट है। आप कह सकते हैं कि दीन के नाम पर जमा होने वाली एक उम्मत को इधर पैगाम है कि छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय एक बहुत बड़े मकसद को गोल बनाओ और इसमें से तुम्हें जन्नत के साथ साथ बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। इस पूरे बारे में इंशाल्लाह ताला हम जो थीम रखेंगे वो क्या है कि वह इन नमा तो व फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा। टाइम मैनेजमेंट के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी की हर उस चीज़ को जो उसको जन्नत से करीब करने में मददगार हो उसको अपनाता है और जो चीज़ उसको जन्नत और अल्लाह की रज़ा से दूर करे उसको दूर कर देता है। इंशाल्लाह जब शीट आपके साथ डिस्कस करेंगे आपको इसमें बहुत कुछ दिखेगा। और इस पारे की जो रोल मॉडल शख्सियत है वो असहाबुल हमराउल असद हैं। क्या वो शख्सियात थीं, क्या वो पर्सनैलिटीज़ थीं, इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पे हम उस पर बात करेंगे। अब हम चलते हैं पारे के तर्जमे पे। तर्जमा पढ़ते वक्त बिल्कुल आपके सामने कुरान पाक हो, हाथ में पेंसिल हो, उंगली से छू सके वेल एंड गुड, अदरवाइज पेंसिल की नोक बिल्कुल उस लफ्ज़ पे होनी चाहिए जो कि मैं बोलती हूँ, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ جب ایک انسان اللہ کی مرضی کا بننا چاہتا ہے تو بہت ساری چیزیں راستے میں اس کو اپنی مرضی کا بنانے والی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا الجھ جاتا ہے، اتنا اس ایک چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بعض دفعہ پھر وہ اس چھوٹی سی زندگی میں وہ گول حاصل نہیں کر پاتا جو کہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے ہر وہ چیز جو تمہاری توجہ لے رہی ہے اس وقت بھی اس کو ہٹا دو، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں چلنے سے روک رہی ہے اس کو ہٹا دو اور پورے کے پورے فوکسڈ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں لفظ لن آیا ہے، ایک ہوتا ہے لا نہیں، بٹ لن کیا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی ممکن ہی نہیں۔ کیا ممکن نہیں؟ لن تنال البر، تم پہنچ جاؤ نیکی کو۔ بر کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں اس لفظ کے بہت سارے مختلف معنی ہیں جس میں جنت بھی ہے، نیکی بھی ہے، قربانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اور اسی طرح سے جو تم نے زندگی میں گول بنایا ہوا ہے اس کو حاصل کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا ایک نہ ایک ویک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ کسی کو خوب سونے کی عادت ہوتی ہے اور اس کی نیند اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، وہ فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتا، وہ نیکی کے تقاضوں کو صرف اس لیے نہیں اویل کر سکتا کہ کیا کروں، میرے سونے کا وقت ہوتا ہے، میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ اللہ کہتا ہے تم اپنی اس نیند کو قربان کر دو۔ آپ لوگ تو بہت ہی مناسب وقت پہ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں نا۔ آپ کو پتا کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ ہمارے بہت زیادہ تعداد میں یو ایس اے اور کینیڈا سے سنتے ہیں ان کی بالکل ارلی مارننگ ہوتی ہے، فجر کے فوراً بعد کا ٹائم ہے۔ اب انہوں نے اگر اپنی نیند پہ قابو نہ پایا تو کیسے سن رہے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے اس وقت کبھی کوئی سو رہا ہو اور میرے یہ جملے سن کر خوش ہو جائے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور اونگ ختم ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ اس کے ساتھ مال آتا ہے، اس سے کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اللہ کے راستے میں مال کو چھوڑنا بھی ایک بہت پسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کی رکاوٹوں کو دیکھ لیا جائے تو ہر دور کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کی ضرورت ہے۔ مثلا آج آپ دیکھیں ہر ایک وقت کی کمی کا شکار ہے، وقت نہیں ملتا، وقت دور ہے، وقت کم ہے، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت نایاب ہو گیا، تو آج کے دور میں اللہ کے لیے وقت لگانا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو آج اللہ کے راستے میں دین کے لیے فل ٹائم نہ بھی کر سکے کوئی، کوئی جس حد تک اپنی حیثیت سے وقت لگا سکے وہ بھی جنت کی قیمت ہے. ہم خود سے پوچھیں کہ میں اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت لگاتی ہوں، کیا واقعی میں وقت اللہ کے لیے دیتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کو اس سال ٹائم مینجمنٹ ہی سکھائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں واپس آگے پہنچیں تو حسرت نہ ہو، افسوس نہ ہو کہ ہم نے کچھ چاہا تھا لیکن کر نہیں سکے تھے، تو آج آپ اور میں اگر اپنا وقت لگاتے ہیں انشاءاللہ اس سے خیر ہوگی. آپ دیکھیے اس کے لیے ہر ایک خود سوچ سکتا ہے، اپنی ذاتی عبادات پرسنل چیزوں کے علاوہ اگر اس سے بڑھ کر ہم قرآن کے پانچویں اور آخری حق پہ آ جائیں کہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمارے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے اور کیا پسند ہے، ہر دور میں تو پسند کی چیزیں مختلف تھیں، لیکن آج اگر میں سیل فون کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، یہ تفسیر بالکل ادھوری ہوگی اگر میں یہ نہ کہوں کہ لن تنالوا البر کی لسٹ میں ہر ایک نہیں تو اکثر کو اپنا سیل فون یاد آئے گا. ذرا سوچیے کیا میں اس سیل فون کو چھوڑ سکتی ہوں اللہ کے لیے؟ بیکار میسیجز، بیکار پیغامات، اسی سے گناہ کی چیزیں دیکھنا، اسی سے گناہ کی چیزیں سننا، شاید اس سیل فون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے میرے جنت میں جانے کی رکاوٹ بن جائے کیونکہ تنہائی میں اس کا غلط استعمال ہوا، اس سے انگلیوں سے ایسی چیٹنگ کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آج اس کا بہترین استعمال بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی دولت ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اسی سے شر پھیلتا ہے، اسی سے خیر پھیلتی ہے. آپ میں سے جو لوگ کسی نہ کسی جگہ دین کے کسی پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کا 24 گھنٹے ٹیلی فون بزی ہوتا ہے، تو وہ الحمدللہ کسی اچھے کام پہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ صرف اس فون سے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کو آگے کرنا، لے کے جانا. تو اس میں بھی کمی کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیے کہ اس ٹیلی فون کا بہترین استعمال کیا ہے. آپ اپنے بچوں کو شروع میں کارٹون کے نام پہ فون پکڑاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ موویز میں بدلتا ہے، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ بیکاریات میں بدلتا جائے. آپ شروع سے بچوں کو فونز کے ذریعے بھی کچھ ایسی چیزیں سکھائیے کہ ان کا بہترین مصرف ہو. ان کو عربی لینگویج سیکھنے والے کچھ ایپس ڈال دیجئے، آپ ان کو قرآن کی غیرت کا شوق ڈال دیجئے. بچے کو کیا پتا ہے، جو منہ کو اس کو لگائیں گے اس کو اس کی عادت ہو جائے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمیں کیا پسند ہوتا ہے، اولاد پسند ہوتی ہے. ہر عورت کی کمزوری اس کی اولاد ہے. پھر یہاں پوچھئے، پیچھے پارے میں بھی ہم نے کہا تھا، آج بھی پھر بات آ گئی کہ ام مریم کی ماں نے تو انی نظر تو لکا معافی بطنی محررہ کی بات کی تھی، کیا آج ہم نے اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے راستوں میں لگایا ہوا ہے؟ کتنے خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے بھاگ بھاگ کے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ان کے ہر سجدے کے ساتھ ماں باپ کے لیے جنت میں جگہیں بنتی جاتی ہیں، ان کا ہر قدم ان کے ماں باپ کو بھی جنت کی قریب کر دیتا ہے. تو ہر ایک خود سوچے، یہ میرے آپ کے اپنے دل کے سودے کی بات ہے. یاد رکھیے جنت کی قیمت من پسند چیز کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑنے والی چیزوں میں ایک اور چیز جو بڑی مشکل لگتی ہے چھوڑنی، لیکن وہ جنت کی بہت بڑی قیمت ہے، اور آج کے پارے میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ آئے گا. اور وہ کیا ہے کہ اپنی رائے کو چھوڑ دو. جب اجتماعیت کی بات ہو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، یہ دیکھو کہ اجتماعی طور پہ کس چیز کا فائدہ ہے. تو رائے کو چھوڑنا بھی جنت کی قیمت ہے، انا کو چھوڑنا بھی جنت کی قیمت ہے، اپنے عہدے کو چھوڑ کر دوسرے کو وہی عہدہ آفر کر دینا بھی جنت کی قیمت ہے کیونکہ آپ سے زیادہ اچھا کوئی اور کر سکتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ جب جمع ہوگا تو ایک ایسی خوبصورت امت تیار ہوگی جس کا تذکرہ آج ہم اس بارے میں بہت کثرت سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے. بس آخری چیز کہ اس آیت کو سن کر صحابہ کرام نے اس پہ کیسے عمل کیا تھا، کیونکہ اصل میں تو ہمارے لیے رول ماڈلس تو وہی ہیں نا. آپ تفاسیر کھول کر دیکھیے، میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہوں، میں یہاں نہ بھی بول دوں تو بہتر ہے. آپ خود اس ایک آیت کی تفسیر تفسیر ابن کثیر میں سے لے لیجئے، آسن البیان میں سے پڑھ لیجئے، جو بھی تفسیر آپ کے گھر میں ہے. آپ صرف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کو پڑھیے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، پھر آپ کو اس سوال کا جواب بڑی اچھی طرح سے مل جائے گا کہ پھر اسلام کے پودے پہ اتنی جلدی بہار کیسے آ گئی تھی. صرف 10 سال کے عرصے میں کہاں مکہ سے دھکے کھاتے ہوئے پہنچے تھے اور مدینہ سے بڑھتے بڑھتے تبوک تک اسلام کی حدیں کیوں پہنچ گئیں؟ کیونکہ صحابہ کرام سنجیدہ تھے، دے وار ویری سنسیئر. वो सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करते थे, भड़के नहीं मारते थे, उन्होंने हर उस रुकावट को हटाया, क्योंकि वो चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर देती हैं। और किसी ने अपनी लौंडी पेश की, किसी ने ज़मीन के टुकड़े पेश किए, किसी ने अपना माल पेश किया, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप इससे जो मर्जी कर लें। असल बात यह है कि जब हमें अल्लाह का दीन सारी चीज़ों से प्यारा होता है, और आज अल्लाह के दीन के लफ्ज़ को मैं अगर उम्मत मोहम्मदिया में से होना अगर आपको सबसे प्यारा है, तो फिर आपको अपनी उम्मत को ऊपर करने के लिए जो छोड़ना पड़े वो छोड़ेंगे। आखिरी बात करके आगे चलती हूँ, हर एक को किसी लफ्ज़ से प्यार होता है ना। आपको पाकिस्तान से प्यार है, हो सकता है किसी को लफ्ज़ फ्रांस से प्यार हो, किसी को अपने ख़ानदान से प्यार होता है, किसी को अपनी ज़ात और बिरादरी में, आप शेख हैं तो आपको शेख लफ्ज़ से बहुत मोहब्बत होगी। आज का ये पूरा पारा आपको मुझे उम्मत मुस्लिमा से प्यार करना सिखाएगा। अपने आप को फर्द न समझो, अपने आप को एक कौम समझो, अपने हर अमल को किसी न किसी के खाते में डालने की बजाय खुद देखो कि मैं इससे कैसे ले सकता हूँ। इसीलिए अब आगे कुछ तकाबुल की बातें हैं, आइए देखते हैं। फरमाए कुल्लु तामिकान हिल्लली बनी इसराइल, खाने की ये सारी चीज़ें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल यानी हज़रत याकूब सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो तो लाओ और पेश करो इसकी कोई इबारत। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी गड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहे वही दर हकीकत जालिम है। कहो अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुल सदक अल्लाह, आयत 95 के बिल्कुल शुरू में। हमारे यहाँ अमूमन रिवाज है कि तिलावत के एंड पे कहते हैं सदक अल्लाहुल अज़ीम, हालांकि नबी सल्लम और असहाब सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून कहा करते थे। लेकिन देखा जाए तो ये जुमला है कितना खूबसूरत, कुल सदक अल्लाह, कह दीजिए सच फरमाया अल्लाह ने। क्या ये कुरान पढ़ते हुए आपको नहीं लग रहा कि अल्लाह सच फरमाता है? अल्लाह ने जो अहकाम दिए, जो बातें बताई, वो सारी सच्ची हैं। करो क्या, फत्तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बस पैरवी करो मिल्लत इब्राहिम की जो बड़े फोकस्ड थे, यकसू थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वालों में से नहीं थे। कौन सी खूबी बार बार आ रही है? आज चौथा पारा आपने शुरू किया, आप देख सकते हैं पहले पारे में, फिर दूसरे पारे में, फिर तीसरे पारे में, और आज चौथे पारे में मुसलसल इब्राहिम का नाम आ रहा है अलैहिस्सलाम। खूबी क्या है उनकी? फोकस्ड होना। तो नोट कीजिए, उम्मत मुस्लिमा को इज्जत दिलवाना चाहते हैं, आज के दौर के मसाइल का हल सबसे पहले यह कि हम फोकस्ड हो जाएं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हम इधर उधर भटकते हैं, एक अच्छा काम करते हैं एक बुरा करते हैं, उमरा भी कराते हैं, उसके बाद फिर कोई एक शादी आ जाती है तो एक महीना हम बिल्कुल ही डिफोकस्ड हो जाते हैं, रमज़ान आता है तो सारे किबले दुरुस्त हो जाते हैं, ईद की पार्टियों में काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फोकस्ड हो जाएं। और अक्सर मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि अब हमने क्या और मज़े लेने हैं, बहुत ले लिए माशाल्लाह, अल्लाह ने पूरी जिंदगी को मजे का बना दिया है, अब हमें इस चीज को फोकस होके लेना है कि मैं किस तरीके से कोई तामीरी काम करके जाऊं, मैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर किसी खैर का इजाफा करके जा सकूं। फिर यहूद के कुछ सवाल थे, उनका जवाब इधर दिया जा रहा है। इन्ना वला बैतन वुदिया लिन्नासिल लज़ी बिबक्का, बेशक सबसे पहली इबादत का जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। आप में से कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहला घर मक्का था। कुछ लोग कहते हैं बैतुल मकदस था, नहीं, घर सबसे पहले बैतुल्ला बना था, बीच में एक कुछ अरसा बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ाई गई थी, इसको खैर और बरकत दी गई और तमाम जहान वालों के लिए मरकज हिदायत बनाया गया। यहाँ रुकिएगा, आप और मैं हज और उमरा करने क्या सोच के जाते हैं? तवाफ, सई, जमजम पियेंगे और खजूरें खाएंगे और वहां से जायनमाज लेकर आएंगे और गोल्ड की चूड़ियाँ लेकर आएंगे और बड़े बड़े भारी गिफ्ट लेकर आएंगे। अमूमन हमारे यहाँ हज और उमरा इन्हीं चार छः लफ्ज़ों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यहाँ हाईलाइट कीजिए, इस साल अब इसके बाद जब भी अल्लाह ले जाए, दुआ करें दौरे कुरान के बाद ही ले जाए अल्लाह हमें, अल्लाह खैर के मामले बना दे, हम उम्रे पे ही चले जाएँ, हज पे ही चले जाएँ। इस साल क्या है इस घर का मकसद? तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। यहाँ से हिदायत के सूते फूटते हैं। पहले दौर के लोग, जिसमें हमारे आयमा कराम तक के दौर के लोग मौजूद थे, वो हज और उम्रे के सफ़र को हिदायत का सफ़र बनाते थे। वहाँ जाकर किताबें पढ़ते, उलमा से फैज़ हासिल करते, मसले मसाइल पूछते और फिर वहाँ से जो इल्म लेकर आते उसको अपने अपने मुल्क में जाकर दूसरों से शेयर करते। उस वक़्त व्हाट्सएप, वाइबर और स्काइप और फेसबुक سارے میڈیمز نہیں تھے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کے بات کریں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو پھیلا دے. اس دور میں لوگ علم کے لیے تڑپتے تھے. تو اس پہ عمل کیجئے. میری چھوٹی سی بات کو اپنے دل میں رکھ لیجئے گا. جب حج عمرے پہ جائیں دنوں کا حساب لگا کر کتنے دن کے لیے جا رہی ہیں. اگر 8 دن کا ٹرپ ہے تو چھوٹی, 15 دن کے اس سے بڑی, 1 مہینے کا سفر ہے تو اس سے بڑی. ایک کتاب ساتھ لے کر جائیں اور A to Z اس کو وہاں پڑھ کر آئیں. اور اگر آپ ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کون سی لے جائیں تو پھر میں آپ کو کہوں گی کہ سیرت کی ہی لے جائیں. مختصر کتاب لینی ہے تو مہر نبوت لے لیجئے, بڑی لینی ہے تو جلیات نبوت لے جائیں, حج پہ جا رہے ہیں تو رحیق مختوم لے جائیں اور A to Z اس کو پڑھ کر آئیں. آپ کو ایسے لگے گا, بلیو می, کہ آپ مکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی تڑپ لگا دے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے. اب دیکھیے, ابراہیم نے خانہ کعبہ بنانے کے دوران جس پتھر پہ قدم رکھے تھے اس پہ اللہ نے آپ کے قدم جما دیے. اللہ نے مقام و ابراہیم کہہ کر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی بات ہے. تو میں اس کو دوسری طرح بھی پڑھوں گی. ابراہیم کے کھڑے ہونے کا مقام ہے. یہ ہے اصل میں امامت, یہ ہے لیڈرشپ. اس کی تڑپ اور تمنا رکھے, کوئی رکھے تو رکھے. اور وہ کیا کہ اللہ ہمارے قدموں کو بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے نقش قدم کو ایسا محفوظ کر لے کہ اس پہ چلنے والے بھی جنت میں پہنچ جائے. اور اس کا حال یہ ہے کہ جس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر مزہ بڑھاتا ہے, ریلیکسیشن بہت ہے. وجہ کیا کہ یہاں ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, صبح کہیں رات کہیں, نمازیں جا رہی ہیں, بچوں کے ساتھ وقت نہیں مل رہا, بیوی کی بات نہیں سن رہے, ایک سے ایک, دو سے دو, پتہ نہیں کیا کیا اپنے دماغوں پہ بوجھ ڈالیں. اب وہاں جا کے صرف نماز کا انتظار ہے تو سکون تو ملے گا. تو ہر وہ ساتھی برادر یا سسٹر جن کو خانہ کعبہ میں جا کر سکون ملتا ہے نا, میں ان سب کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ اس سکون کو اپنے ساتھ لے آئیں. کیسے؟ اس روٹین کو ادھر لے آئیں. جو مرد 5 وقت مسجد میں نماز ادا کر لیتا ہے اذان کے ساتھ ہی, اس کی زندگی میں سکون جہاں بھی ہوگا. آپ امریکہ میں ہوں, فرانس میں ہوں, چائنا میں ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, یہی سکون, یہی امن انشاءاللہ وہاں ہوگا. ٹینشن فری زون بن جائے گا آپ کا ہر ملک اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا, لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی کا انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہاں آپ کے میرے لیے ایک سوچ کا نقطہ ہے. کیا میں نے حج کر لیا؟ کیا میں بالغ ہوں, صاحب حیثیت ہوں, میرے اوپر وہ ساری شرائط پوری اترتی ہیں جو حج کی فرضیت کی ہیں؟ اگر نہیں کیا تو فوراً نیت کیجئے, اسی سال حج پہ چلے جائیں, کوشش کر لیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ جس کے دل میں حج کا ارادہ نہ آیا, یعنی اس پہ فرض تھا لیکن اس نے کیا نہیں, خیال ہی نہیں آیا کہ کبھی یہ بھی کوئی فرض چیز تھی. ہم تو ابھی بیٹیوں کی شادیوں کو ہی کرنے میں الجھے ہوئے تھے اور ہم تو ابھی گھر ہی بنا رہے تھے اور ابھی ایک اور گھر بنانے لگ گئے. فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے, کیونکہ ان دونوں مذاہب میں حج نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے آپ اپنا حج چیک کیجئے, کیا ہوا کہ نہیں. اپنے بچوں کا حج دیکھے. دیکھیے ہمارے کلچر میں بیٹی بیٹے کے جوان ہوتے ہی ان کی شادی کی فکر تو لگ جاتی ہے, بیٹوں کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنے کی خواہش تو لگ جاتی ہے, لیکن ایک مسلمان ماں باپ کی زندگی میں سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہوتے ہی اپنے بچوں کو حج کروا دیں. یا پھر حج کی بات بار بار ہو رہی ہے تو کہوں, اگر آپ کو اپنے بچوں کو چھٹیوں میں کہیں لے کے جانا ہے, ویکیشن پلان ہے, کوئی چینج کے لیے جانا ہے, عمرے پہ لے کر جائیں. خاص طور پہ ان ماں باپ کو کہوں گی جو ویسٹ میں پر رہتے ہیں, جیسے ہم سب بھی ادھر رہتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم نہ بھی چاہیں تو باہر کا ایک خاص ماحول ہم دیکھتے ہیں نا, بعض دفعہ لوگوں کو نازیبا حرکتیں کرتے, نازیبا کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے ہیں. اب اس میں ذرا سا کوئی مسلم رنگ روپ میں بھی دکھے تو ایک دم بہت عجیب لگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں, جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی اذانیں سنیں گے جو یہاں سنی کوئی نہیں, جب وہ اتنا خوبصورت ازدحام دیکھیں گے مسلمانوں کا, مسلمان مرد ہیں تو داڑھیوں میں, عورتیں ہیں تو نقاب میں ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ہر طرف اسلام ہے نا, تو ان کے دلوں میں اسلام کی مروبیت آئے گی. اب ہمارے بچے یہ سوچتے ہیں اسلام کیا, بچی کھچی چیزیں, ایسی ڈرے سہمے ہوئے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے. تو یہ چیز بچوں کو ہدایت پہ رکھنے میں بہت معاون ہے. آٹھ نو سال کی عمر کے بچوں سے ہی یہ کام شروع کر دیجئے، ان کو لے جائیں، جانے سے پہلے ان کو وہاں کی تھوڑی تھوڑی چیزیں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت پیدا ہوگی، اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ ہوگا. پیچھے والے پارے کا تھیم ابھی تک میرے دل دماغ میں ہے کہ نسلوں کا غم تو ہے لیکن طریقے نہیں آتے، طریقے یہی ہیں. کیا آپ ان کو مسلم ورلڈ سے جوڑیں؟ آپ کہتے ہیں موو ہو جائیں، موو ہونے سے بات نہیں بنتی. آپ ہر چھ مہینے یا سال میں اگر ایک آدھ دفعہ کسی مسلم ملک میں جاتے ہیں، وہاں کی نمازیں، وہاں کی مسجدیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے مسلمان بھی اچھے لوگ ہیں، بیکار لوگ نہیں ہیں. تو یہ چیز بھی یہاں آج ہم اپنی نیت میں شامل کر سکتے ہیں، پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو وہاں لے کر جانے کی کوشش. پھر اس کے بعد فرمایا، کہو اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. کہو اہل کتاب، تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو. کوئی بات نہیں، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. کتنا بڑا سچ ہے. جو بھی شخص آج کے اس دور میں اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کے پاؤں کھینچتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ زیادہ ہی اللہ کی طرف چلا گیا تو بس پتہ نہیں پھر ہمارا تو یہ جینا ہی دھوبر کر دے گا. فرمایا، ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اب یہ جتنی آیتیں نا، اس کا صرف ترجمہ ہی آپ کے میرے شعور کے لیے کافی ہے. آپ ان ساری آیتوں کو پڑھیے اور آگے اس کو پڑھتے ہوئے سوچئے آج مسلمانوں کی نسلوں کو چیلنجز کتنے ہیں. اور آج ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے اوپر حالات بڑے تنگ ہیں، جی لوگ مسلمز کے خلاف ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی آیتیں. مدینہ کی بستی میں اسلام پر اتنے ہی حربے ہوتے تھے جتنے آج کے مسلمانوں پہ ہوتے ہیں. فرق صرف کیا تھا کہ وہ مسلمان ان باتوں کو لے کر ایمان میں بڑھتے تھے، ہم ایمان میں گھٹتے ہیں. وہ ایمان کے عملی نمونے بن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے کیا کہا، کس کو کہا، اور ہم کہتے نہیں 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 سوری سوری، ہم فکر نہیں کرو. یہ مین ڈفرینس ہے. آج اس پورے پارے میں سے آپ اس کو ڈھونڈیے گا کہ مشکل میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور منافق کا کیا ہوتا ہے. ایمان والا تو وہ گرم گرم موسم میں پودے کی طرح اور پھلنے پھولنے لگتا ہے، اور نفاق یا فسق یا ایمان کی کمزوری وہ ڈرنے اور کانپنے لگتے ہیں. تو بالکل اب ان آیتوں کو پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، لیکن ان باتوں کو ہوا نہیں دی گئی کیونکہ آگے سے جرت والے لوگ موجود تھے. آج ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تھوڑی سی بات کو ہوا بنا کر ایسا بڑا پیش کرتے ہیں. کوئی چار باتیں ماننے والا بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ دو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے. تو فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. ذرا سوچیے ایک سیکنڈ کے لیے کتنا بڑا ہدف ہے. آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل آپ کفر پہ چلی جائیں گی، کیسا لگے گا سن کر؟ کوئی آپ کو کہہ دے، کوئی ایسا ہے جو آپ کا گھر چھڑوا رہا ہے، آپ کے شوہر آپ کو طلاق دے دیں گے کسی کے کہنے پہ، فلاں ہے وہ آپ کے بچے کو آپ کے خلاف کر رہا ہے تاکہ وہ آپ سے دور ہو جائے، تو کتنا برا لگے گا. تو وہ لوگ جو ہمارے ایمان کے دشمن ہو، پھر ان کے لیے ہمارے دل میں کیا احتیاط نہیں ہونی چاہیے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی رہ گیا ہے؟ یعنی ہے کوئی آپشن کہ اب تم اسلام چھوڑ دو؟ جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دین مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پائے گا. یہ ہائی لائٹ کرنے کی بات ہے. آج کے مسلمان اگر امت مسلمہ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر آج کے مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں طاقت بنے، تو وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں، خود کو بھی سکھائیں. یہ بچوں کا نام صرف ایک سمبل ہے، کیونکہ بچوں کو سکھانے سے پہلے ہم ضرور اپنا سیکھیں گے. اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ تعالیٰ خود تو ہمیں سامنے نہیں نظر آتا نا، تو کیا کرنا ہے؟ فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کے فتنوں کا حل کیا ہے؟ کہ دین پر اور جم جاؤ، اور اپنی نمازوں کو پختہ کرو، اپنے روزوں میں اور خشوع لاؤ، کیونکہ جو اللہ کا دامن تھام لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد دے گا. آپ دیکھیں نا کہ کوئی کسی بس میں کھڑا ہوا ہے اور رش ہے اور اس کو جگہ نہیں ملی، وہ کھڑا ہو گیا. اب اوپر کچھ نہ کچھ کڑے لگے ہوتے ہیں نا، وہ جیسے ہولڈ کیے ہوتے ہیں کہ اگر ذرا سا جھٹکا آیا تو اس کو پکڑ لینا. عام طور پہ بس چلتی رہے، اٹس فائن، کوئی پکڑے نہ پکڑے، سیٹ بیلٹ باندھے نہ باندھے جہاز میں. جب جمپس آتے ہیں، جب وہ بیچ میں جھٹکے پڑتے ہیں، جو ہی جھٹکا پڑے اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لو اور زور سے تھام لو. ہم ایسے وقتوں میں اور ڈھیلا کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات. جب فتنوں کی آندھی چلے، جب کوئی الزام آئے، جب کوئی پروپیگنڈا ہو، جب مسلمانوں کے خلاف کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو کیا کرو؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، سر سجدوں میں رکھ دو، یا حیو یا قیوم و برحمتک استغیث کی تسبیحاں کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، اللہ اللہ رب لا شریک بہ شیئا کہو، اس رب کو اپنے بیچ میں لے آؤ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، ان دعاؤں کا سہارا تھام لو، دیکھنا تمہارا بال کبھی کبھی نہیں ہوگا.